الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجزوز صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں نیک بختوں کا اور سعادت مندوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بہترین انجام کو ذکر فرمایا ہے. اسی کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں اس وقت عرض کروں گا اور کچھ باتیں اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور وقت عطا فرمایا تو آئندہ جو میں عرض کروں گا. اس آیت سے پہلے اوپر کی آیات میں حق تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے جو ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے اور برحق ہے. پھر یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس میں اربوں کھربوں انسان جمع ہوں گے وہ سب کے سب میدان قیامت میں اکٹھے ہوں گے. ان کی دو قسمیں ہوں گی، فمنہم شقیوں و سعید، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. بس دو ہی قسم کے تمام لوگوں، تمام لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی، بعض شقی ہوں گے اور بدبخت ہوں گے. شقی سے مراد ہے، بدبخت سے مراد کافر ہے، اور بعض سعید اور نیک بخت ہوں گے. بعید سے مراد مومن بندے اور مومن بندیاں ہیں، اہل ایمان مراد ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدبخت اور شقی لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے. کہ وہ جہنم میں ہوں گے، چیخو پکار کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کا انجام بیان فرمایا ہے اور یہ انجام اس آیت میں بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ نے تلاوت کی، کہ وہ الذین سعدوا ففی الجنہ، رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. اور وہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، الا ما شاء ربک، مگر ہاں آپ کے رب اور آپ کے پروردگار ان کو وہاں سے نکالنا چاہے تو اور بات ہے، ورنہ نیک بخت جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اور بخشش ختم نہ ہونے والی ہوگی. یہ عطا غیر منقطع ہوگی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کا انجام یہ بتایا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایک تو جنت میں رہیں گے، یہ بہت ہی زبردست کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور پھر وہ جنت میں چند دن کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عطا خاص ہوگی، ورنہ ہمارا عمل اول تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں جنت مل سکے. اور اگر مل جائے، اس کے بدلے میں جنت مل بھی جائے، تو ہماری عقل کا تقاضا یہ کہ بھی جتنے دن عبادت کی تھی اتنے دن جنت میں قیام مل جائے، کیونکہ محنت کا صلہ محنت کے بقدر ہوتا ہے. تو ہماری جو عملی محنت ہے وہ محدود ہے، تو اس کا بدلہ جنت بھی محدود مدت تک کے لیے ہونا چاہیے. یہ بھی ان کی زبردست مہربانی اور بڑا ان کا فضل ہے کہ ہمارے ناقص، نا تمام، نا مکمل اور محدود عمل پر کامل، اکمل، مکمل نعمتیں بصورت جنت عطا فرمائیں گے. اور ہمارا عمل تو تھا محدود، وہ اپنی رحمت سے لامحدود جنت میں قیام عطا فرما دیں گے. یہ ہے اس کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. یہاں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ یہ کہ جنت میں بغیر موت کے کوئی آدمی جا نہیں سکتا، کیونکہ جنت آخرت میں ہے، آخرت سے پہلے یہ دنیا کا عالم ہے جہاں ہم لوگ آباد ہیں اور مقیم ہیں. यहां जन्नत नहीं है, न जहन्नम है न जन्नत है, यहां दोनों चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें आखिरत में है। आखिरत का जहान एक अलग जहान है, वहां जाने के लिए मौत का रास्ता इख्तियार करना हर इंसान के लिए जरूरी है। मरने के बाद ही इंसान आखिरत में जाएगा, फिर जाने वाला अगर साहिब ईमान है, अल्लाह ताला का ताबेदार फरमा बरदार है, तो बस समझो ऐसी ऐसी नियमतें उसको वहां जाते ही मिलेंगी। जन्नत में जाने से पहले भी अनगिनत तो बेशुमार और लाजवाब नियमतें अता होंगी, और फिर असल नियमतें जो जन्नत के अंदर अल्लाह पाक ने तैयार कर रखी हैं, इसके बाद वो इंशाल्लाह उसको हासिल होंगी। तो ये आखिरत की नियमतें मरने के बाद ही मिल सकती है, इससे पहले नहीं मिल सकती। मरने से पहले अगर हमारे पास नियमतें हैं, ये दुनिया की नियमतें और ये इंतहाई हकीर जलील और कमतर नियमतें। लिहाजा एक तो हमें दुनिया की नियमतों पर इतना कुर्बान नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मौत को भी भूल जाएं और आखिरत की नियमतों को भी भूल जाएं, जैसा कि अक्सर लोग भूले हुए हैं। हमारे दिल के अंदर दुनिया की नियमतों से कहीं ज्यादा आखिरत की नियमतों को हासिल करने की लगन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। लेकिन जब अपना जायजा लेते हैं तो कई बातें हमारे अंदर गड़बड़ की हैं, गलत है। पहली तो गलती और कोताही हमारे अंदर यही है कि बस हम दुनिया की नियमतों को सब कुछ समझते हैं और दिन रात इसी इन्हीं के हासिल करने में, इन्हीं के इस्तेमाल करने में और इन्हीं के लेने देने में बस लगे हुए हैं। दिन रात हमारे इस दुनिया कमाने खाने पीने पहनने में गुजर रहे हैं। हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद याद आया कि अगर कोई बंदा इस दुनिया में आकर के अल्लाह ताला का फरमाबरदार नहीं है, आखिरत से गाफिल है, तो उसकी जिंदगी खाने और पखाने के दरमियान गुजर रही है। वो कमाना खाना हो और पखाना बना के निकाल देना और कुछ नहीं, ये बड़ी नाकाम जिंदगी। अगर हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार ताबेदार नहीं है तो बस फिर खाना बनाने की और खाद बनाने की फैक्ट्री है, फिर तो कोई और हैसियत नहीं है हमारी। और अगर हम वाकई नेक बने, सआदतमंद बने, नेक बख्त बने, जिनका अल्लाह पाक ने इस आयत में जिक्र किया है और उनके अंजाम का जिक्र किया है, तो फिर इससे बढ़कर कोई नहीं है। लिहाजा पहली बात तो यह है कि हम इस दुनिया में तो रहना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, सही फायदा उठाएं। गलत यह है कि बस अपना दिल ही दुनिया से लगाकर बैठ जाए और इसी के कमाने खाने को जिंदगी का मकसूद असली बना बैठे, आखिरत को फरामोश कर दें। हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो आखिरत खैर हूं आपका, आखिरत जो है इस दुनिया से बदर जहां बेहतर है और हमेशा हमेशा रहने वाली है। یہاں کی نعمتیں وہاں کے آگے نہایت ہی ہیٹ اور کم سے کم تر ہیں اور فانی ہیں, آج کل نہیں ہے. یہاں کسی بھی نعمت کی لذت کو دوام نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی لذت والی چیزیں ہیں نا, جتنی بھی لذت والی نعمتیں ہیں, اس میں سب سے زیادہ لذیذ چیز جمع ہے, صحبت ہے. وہ جو چند لمحوں کے لیے ہوتی, چند لمحوں کے بعد میاں بیوی فارغ, اور جمع کا جو سرور تھا انزال ہوتے ہی ختم. اس میں کوئی دوام نہیں, وہ ٹھہراوی نہیں. تو جو سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے اس کا جب یہ حال ہے, تو پھر اس سے کم تر چیزوں میں جو لذت ہے اس میں کہاں بقا ہوگا اور کہاں دوام ہوگا. تو یہ جگہ جی لگانے کی تھوڑی ہے. اس لیے مزدور صاحب فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا, تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا, تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. تو یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے اعتبار سے نہایت ہی حقیر اور کم سے کم تر ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ان کی کوئی حیثیت. ابھی ایک مثال سے انشاءاللہ میں اس کو واضح کروں گا. دوسری کوتاہی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ موت کے بعد تو دنیا کی نعمتوں سے اربوں خربوں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عمدہ نعمتیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ. تو یہ موت سے خوش ہونا چاہیے یا ڈرنا چاہیے؟ ہمارا حال یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی مرنے سے ڈرتا ہے, لیکن ڈرنے کی بھی دو قسمیں ہیں. موت سے ڈرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو طبیعی طور پر آدمیوں کو ڈر لگتا ہے, تو یہ ڈرنا برا نہیں ہے, یہ ڈرنا کوئی برا ڈرنا نہیں ہے. یعنی فطری طور پر طبیعی طور پر ہر آدمی کو اپنا مرنا اچھا نہیں لگتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نہ مروں. تو بھئی یہ غیر اختیاری چیز ہے. یہ جو فطری چیز ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے عام طور پر. تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ تم طبیعی طور پر بھی موت سے مت ڈرو, فطری طور پر بھی تم موت کو برا مت سمجھو. یہ تمہارے اختیار میں ہے نہیں, تمہاری فطرت ایسی کہ تم کو موت سے ڈر لگے گا, لگتا ہے تو بھی لگو, یہ تو فطری چیز ہے. جیسے کوئی کہ مجھے پھر بھوک بہت لگتی ہے, کیا کروں؟ حکیم صاحب کو ایسا نسخہ بتاؤ میرے ہمیشہ کے لیے بھوک ختم ہو جائے, تو کہ پاگل ہوا ہے کیا؟ لوگ تو لکڑ حسن پتھر حسن چورن مانگتے ہیں, تم کہہ رہے ہو بھوک بند ہو جائے. ارے یہ تو بھوک تو مطلوب ہے. تو سونا بھی انسان کی فطرت. اب کوئی یہ چاہے کہ یہ کیا ہے سائے سائے رات سونا, میں تو ایسی دوا کھاؤں کہ رات کو بھی جاگوں دن کو بھی جاگوں, تو مجھے کل کے پرسوں پاگل ہو جائے گا. فطری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بری نہیں ہوتی جبکہ حد کے اندر رہے. لہذا فطری طور پر اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایک ہے عقلی طور پر ڈرنا, یعنی عزو عقل آدمی مرنے سے ڈرے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ موت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, اور لازمی اس کو آنا ہی ہے, مانو یا نہ مانو, ڈرو یا مت ڈرو. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے, لہذا عقل کی روح سے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہیں تیار ہوگی جب بھی آئے گی. تو لہذا عقلی طور پر موت آنے کو برحق سمجھنا چاہیے، اچھا سمجھنا چاہیے، اور اس لیے اچھا سمجھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد پھر جو اصل نعمتیں، جس میں دو نعمتیں بڑی زبردست ہیں، ایک تو اللہ جل شانہ کی زیارت اور ان کی بارگاہ میں حاضری، جو دنیا میں نہیں ہو سکتی وہاں ہوگی انشاءاللہ تعالی، مرنے سے پہلے نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد ہوگی، جو ساری نعمتوں سے بالا نعمت ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، سبحان اللہ، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ ایک اور کسی نے شعر کہا ہے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے، میں تو چاہ رہا تھا پھر کہاں ملیں گے، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، معلوم ہو تو دل میں تھے، میں ان سے دور تھا وہ میرے قریب تھے۔ اور دوسری نعمت عظمیٰ یہ ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں نعمتیں عطا فرمائے۔ لہذا موت سے عقلی طور پر کسی کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے، اسی تیاری کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے، جس کی وضاحت میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ تیسرے یہ کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بس انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی قدر کرتا ہے، جس چیز کو نہیں دیکھتا اس کی قدر نہیں کرتا، یہ کچھ انسان کی عجیب سی فطرت ہے۔ تو چونکہ رات دن ہم دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو بس یہ سمجھتے ہیں بھائی یہی ہیں سب کچھ، اور آخرت کی نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائی ہیں، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی تن من دھن قربان، آخرت کی نعمتیں جو حقیقی نعمتیں ہیں ان کے حاصل کرنے کی طرف ہمارا کوئی قدم ہی نہیں اٹھتا، ہمارے سے کوئی محنت ہی نہیں ہوتی، بس نام کسی محنت ہے، بس جیسی وہ نعمتیں ہیں اس کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے، ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، لہذا یہ ہمارے دماغ میں ہر وقت سوار رہتی ہے، اب یہ لیا ہو، وہ لیا ہو، یہ کھا لو، وہ پی لو، اب یہ پہن لو، وہ پہن لو، اب مکان ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بنگلہ ایسا ہو، کوٹھی ایسی ہو، بس دن رات یہی دماغ میں سوار، جبکہ آخرت میں جانے کے لیے اور موت کے بعد کی نعمتیں حاصل کرنے کا استحضار بس آٹھ میں نو کے برابر ہی ہوگا، بس یہ اتنے بھی شاید نہ ہو، جبکہ حکم یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ جنت کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا استحضار رہنا چاہیے، یعنی ہر وقت ہمارے ذہن میں ان نعمتوں کے حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش اور فکر رہنی چاہیے، یہ نعمت جو آخرت کی ہیں یہ کیسے حاصل ہوں گی، کب حاصل ہوگی، کس طرح حاصل ہوں گی، کیسے حاصل ہوں گی، یہ فکر ہمارے ذہن میں ہے۔ اب تو الٹا معاملہ ہے کہ دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے ہر وقت فکر ہے، خواب بھی دنیا کے دیکھتے ہیں، رہتے بھی دنیا میں، رات دن یہی حاصل ہے کہ پیسے ملے، روپے پیسے، کیسے دولت بڑھے گی، کیسے روپیہ پیسہ بڑھے گا، کیسے ایک کارخانے سے دو کارخانے، دو سے چار کارخانے کیسے ہوں گے، ایک گاڑی ہوگی تو ایک اور صحیح ہے، ایک اور ہوگا تو ایک اور صحیح، یہ 99 کا پھیر ہے، آپ یہ ہونا چاہیے آخرت کے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھائی مرنے کو ہم عقلی طور پر بھی بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، اب میں وہ مثال دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں کیسی ہیں اور آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں. تو یہیں پہ میں بیان ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. وہ مثال حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ بھائی ہم نے چونکہ ابھی آخرت دیکھی نہیں ہے, اس کا مشاہدہ نہیں کیا. مشاہدہ کیا ہے تو دنیا کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہے. اس لیے بس یہ چیزیں ہمارے ذہن میں سوار ہیں اور انہیں کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اللہ ماشاء اللہ. تو ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہات میں قحط پڑ گیا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے, کھانے پینے کے محتاج ہو گئے. تو اس دیہات میں ایک بدو بھی رہتا تھا. بدو عربی دیہاتیوں کہتے ہیں, عربی میں دیہاتیوں کہتے ہیں. اس کی بیوی نے کہا کہ بندے خدا تم بغداد کیوں نہیں جاتے ہو خلیفہ کے پاس, بادشاہ کے پاس, اس سے جا کر کے اپنا حال بتاؤ, ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے تو ہماری یہ تنگ دستی دور ہو جائے. ہمارے یہاں کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کہاں تک فاقے برداشت کریں. انہوں نے کہا ہاں بھائی تم نے بات تو بڑی پتے کی بتائی, میں ان قریب جاتا ہوں لیکن میں اس کے لیے ہدیہ تحفہ کیا لے کر جاؤں. بھائی بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو کوئی ہدیہ بھی تو لے کے جانا چاہیے, بغیر ہدیہ کے میں کیسے جاؤں, کیا لے کر کے جاؤں, یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو ہمارے تالاب میں پانی ہے شاید بادشاہ کو ایسا پانی نصیب ہو کیونکہ یہ دیہات کا پانی ہے, تو تم یہی ایک مٹکا بھر کے لے جاؤ, نہ پیسے خرچ ہوں گے نہ کچھ, اور اچھا بہترین ہدیہ بھی تمہارا بادشاہ کے دربار میں لے جانے کے لیے ہو جائے گا. ہاں بھائی یہ بات اچھی. اب اس نے ایک سڑا ہوا مٹکا اٹھایا, اور دیہات کے مٹکے کیسے ہوتے ہیں آپ کو بتائیے, کیچ سے بھرے ہوئے ہوتے, صفائی ستھرے کا نام و نشان نہیں ہوتا. وہی اس نے ذرا سا کھنگالا اور اس کو تالاب کے پانی سے بھرا اور ڈھکن اس کے اوپر رکھا, اور اس پانی کا حال یہ تھا کہ اندر کیڑے تیر رہے تھے, اوپر مچھر منڈلا رہے تھے, بدبودار پانی تھا. وہی اس نے بھرا اور مٹکے کو سر پہ رکھا اور راستے میں یا رب سلیم سلیم کہتا ہوا چلا. یا اللہ یہ مٹکا کسی طرح سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے, راستے بھی گر گیا تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا, پانی سوکھ گیا تو بھی کسی کام کا نہیں, یہ پانی کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے. خیر اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ خیریت سے بغداد پہنچ گیا, اور بادشاہ کے دربار میں جو باہر چوکی دار ہوتے ہیں ان سے کہا کہ بھائی میں خلیفہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے لیے نادر تحفہ لے کر کے آیا ہوں. انہوں نے خلیفہ کو اطلاع دی کہ حضور کوئی بدو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں, بلا دوں. اب یہ بدو اندر بلایا گیا اور دربار میں بادشاہ کے سامنے پہنچا دیا گیا, اور اس نے جا کر کے بادشاہ کے تخت پر ہی وہ مٹکا رکھ دیا. اس نے پوچھا اے معزز عرب, اے معزز عربی کیا تحفہ لایا ہے؟ کہ ماؤ جنہ, جنت کا پانی, آب حیات لایا ہوں میں. اچھا, اس نے فوراً ڈھکنا کھولا تو ایک وال تو مچھروں کا نکلا اور بدبو سے پورا دربار سڑ گیا, لیکن وہ بادشاہ اتنا کریم تھا اور اتنا حلیم تھا اور اس قدر قدردان تھا کہ اس کے اس حدیے کی اس نے دل و جان سے قدر کی اور بڑا اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا بڑا نادر تحفہ لایا تو ہمارے لیے, اور خادم سے کہا کہ اس کو لے کے جاؤ اور اندر رکھو اور اس کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ, اس کو شاہی جوڑا اس کو عطا فرمایا, اور جب وہ تین دن مہمان خانے میں رہ کر جانے لگا تو وہی چڑھا ہوا مٹکا خلیفہ نے اشرفی ان سے بھر کر دے دیا. یہ قدر کی اس, لیکن خادموں سے یہ کہا کہ اس کو بغداد جہاں میرا محل ہے اس کے نیچے دریا دجلہ بہ رہا ہے, اس کو ذرا وہاں سے گھماتے ہوئے لے جانا. اب وہ ذرا خادم وہاں پہ لے گا تو انہوں نے تو बादशाह कहते महल के नीचे दरियाए दजला बह रहा है, इतना साफ शफाफ पानी, ऐसा क्या कहते हैं सेहत बख्श पानी, और इतना लजीज पानी, मीठा पानी। अब वो अपने मटके के पानी को सोच करके जमीन में गड़ गया और नदामत के मारे उसका बुरा हाल कि मैं पानी ऐसा सड़ा हुआ लेकर आया। वो इस लायक कहाँ था कि बादशाह के दरबार में पेश होता। ये तो शुक्र है कि उसने कदरदानी कर ली, वरना तो मैं तो सजा के लायक था। उसके पास तो दरिया है और वो भी नहाय साफ शफाफ, कहां मेरा सड़ा हुआ पानी और कहां इस दरिया का पानी है। और दुआ देता वो चला गया। ये हजरत ने मिसाल दी, फरमाया यही हमारे दुनिया की नेमतों का हाल है और आखिरत की नेमतों का हाल है कि दुनिया की नेमतें हैं वो सड़े हुए मटके के पानी की तरह हैं। सारी नेमतें मिलकर के भी सब ऐसी है जैसे कि सड़वा पानी जो बद्दू अपने मटके के अंदर भर के लेके गया था, लेकिन वो करीम करमा रहीम रहमा ऐसे मेहरबान है वो। इसके बदले में जो नेमतें दुनिया में के मुकाबले में जो आखिरत में रखी हैं वो ऐसे हैं जैसे कि बादशाह का दरबार और बादशाह की नेमतें और दरिया दरिया का पानी, कोई जोड़ी नहीं है। तो हकीकत यह है कि दुनिया और आखिरत की नेमतों में कोई जोड़ नहीं है, बस नाम का फर्क, नाम है कि दोनों जगह दुनिया का अनार और आखिरत का अनार अल्फाज एक है लेकिन हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क। केला दुनिया में भी होगा जन्नत में भी होगा लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। दूध जन्नत में भी होगा दुनिया में भी होता है, शहद जन्नत में भी होगा और दूध की तो नहर होगी जन्नत की में, दूध की नहर होगी, शहद की नहर होगी, पानी की नहर होगी, शराब की नहर होगी, वहां नहरें हैं यहां बोतलें वो भी सड़ी। तो हकीकत यह है कि हम लोग दुनिया की नियमतें देख करके ऐसी देहाती ने समझौता कि भाई ये हमारे घड़े का और तालाब का जो पानी है बस ये सबसे दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा खराब और सड़ा हुआ था। तो ऐसे जब जन्नत आखिरत में जाएंगे जन्नत में जाएंगे तो दुनिया की नेमतों से कह आएगी, उनका नाम सुन करके भी तबीयत घबराएगी, चाहे कि उनका इस्तेमाल करना अच्छा हो। और आखिरत की नेमतें हकीकत में नेमतें, बस मैं यहाँ तक रखता हूँ, आगे फिर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ताला हम सबको जमा होने की तौफीक दे और अपनी अपनी इस्लाह की तौफीक दे और अपनी मौत को याद रखकर आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। वाकई दवा
www.dasquran.com